نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. یہ ہمارا جو رمضان المبارک سے قبل عقیدے کا سبق جاری تھا، اور پھر ماہ رمضان کی دعوتی مصروفیات کے وجہ سے یہ سلسلہ منقطع رہا، تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آغاز کر رہے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ مالک الملک کی صفات اور اس کے اسماء کے حوالے سے یہ جو عقیدہ واسطیہ مرتب فرمایا، تو اس میں سے آج ہمارا یہ سبق اللہ تعالیٰ کی بعض فعلی صفات کے حوالے سے ہے، جس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآن حکیم کی مختلف آیات ذکر فرمائی ہیں. پہلی آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی 195 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو، اِنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ تعالی يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. دوسری آیت کریمہ جو لائے ہیں یہ سورۃ الحجرات کی 9 آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَأَقْسِطُوا، اور تم انصاف کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یقیناً اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تیسری آیت کریمہ سورہ توبہ کی 7 آیت ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جس قدر وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو. ان اللہ یحب المتقین, یقیناً اللہ تبارک و تعالی متقی اور پرہیزگار لوگوں سے محبت کرتا ہے. چوتھی آیت کریمہ یہ سورۃ البقرہ کی 222 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین, یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ویحب المتطہرین, اور انتہائی زیادہ طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پانچویں آیت کریمہ سورۃ آل عمران کی 31 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو, فاتبعونی, تو تم میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ تعالی تمہارے ساتھ محبت کرے گا. چھٹی آیت کریمہ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ سورۃ مائدہ کی 54 نمبر لائے ہیں. اس میں اللہ کا فرمان یہ ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, ان قریب اللہ تعالی ایسی قوم لے آئے گا, یحبہم, جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے, وَيُحِبُّونَهُ, اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اور ساتویں آیت کریمہ سورہ صف کی ہے. اس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین, یقیناً اللہ تعالی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے, یقاتلون فی سبیلہ, جو اللہ تعالی کی راہ میں قتال کرتے ہیں, صفن, صف باندھ کر, صف بستہ قتال کرتے ہیں, کأنہم بنیان مرصوص, گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار کی طرح ہے. یہ 7 آیات کریمہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرما کے تو اللہ تعالی کی جو صفت محبت ہے اس کو ثابت کیا ہے کہ محبت کرنا یہ اللہ کا وصف ہے. اور اللہ تبارک و تعالی بعض اشخاص سے محبت کرتا ہے, اور اسی طرح بعض اعمال اور اخلاق کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور یہ محبت والی صفت اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ قائم ہے, اور یہ اس کی اختیاری فعلی صفات میں سے ہے. تو جس طرح اللہ وحدہ لا شریک بعض اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, بعض اعمال اور اخلاق سے محبت کرتا ہے, تو اسی طرح اس کے مخالف اللہ وحدہ لا شریک بعض لوگوں سے بغض بھی رکھتا ہے, اور بعض اعمال اور صفات سے اللہ وحدہ لا شریک کو بغض ہے. تو محبت اور بغض, یہ 2 صفتیں اللہ تعالی کی حقیقی صفات ہیں, اور جس طرح اللہ تعالی کی شان کے لائق ہیں اسی طرح ہی ہیں, اور ان میں کسی قسم کا نہ کوئی نقص ہے اور نہ ہی یہ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں تشبیہ ہے. اشعری اور معتزلہ قسم کے لوگ جو صفات باری تعالیٰ کی بے جا قسم کی تاویلات کرتے ہیں, تو ان کے نزدیک ان صفات کی تاویلیں یہ ہیں اشعری کہتے ہیں کہ یہ محبت والا جو وصف ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اکرام عزت اور اس کو ثواب دینے کا ارادہ فرماتا ہے، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں رضا، غضب، کراہیت، سخت، یہ سب کا ان کے نزدیک معنی ہے کہ وہ ثواب اور عقاب کا، جزا اور سزا کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ اور معتزلہ بھی اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کی ان صفات کی تاویلیں کرتے ہیں۔ تو اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے یہ اس کی صفت حقیقی ہے، اور جس طرح باقی صفات اللہ وحدہ لا شریک کی ہیں اور اس میں نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کے وصف کو تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے عاری مانا جاتا ہے، اور نہ ہی اللہ وحدہ لا شریک کی ان صفات کی ہم اپنی طرف سے کوئی تاویل اور توجیہ پیش کرتے ہیں، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی جلالت اور شان کے لائق ہے اسی طرح ہی اللہ وحدہ لا شریک کی یہ صفات ہیں۔ اس صفت محبت کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی ہیں، جس طرح صحیح بخاری میں کتاب و بدء الخلق میں باب و ذکر الملائکہ کے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث لائے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ کے اندر باب و اذا حب اللہ عبدا حببہ الی عبادہ کے تحت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ اذا احب عبدا، بلا شک و شبہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، قال لجبریل علیہ السلام، تو اللہ تعالی جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، فلان شخص سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ تو جبریل علیہ السلام پھر کہتے ہیں آسمان والوں کو، ان ربکم یحب فلانا فاحبوہ، یقیناً تمہارا رب فلان شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ تو حدیث میں ہے فیحبہ اہل السماء، تو پھر اس انسان کے ساتھ آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ ویوزع لہ القبول فی الارض، اور زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی پھر اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح مسلم شریف میں اسی حدیث میں آگے یہ بھی ہے، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولَ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو جبریل کو اللہ تعالیٰ بلا کر کہتا ہے، انی أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں تو بھی اس کے ساتھ بغض رکھ۔ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، جبریل پھر اس بندے کے ساتھ بغض رکھتا ہے، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، پھر جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دیتا ہے، اِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے بغض رکھتا ہے، اس سے ناراض ہے، تم بھی اس کے ساتھ بغض رکھو. فَيُبْغِضُونَهُ، تو آسمان والے اس انسان سے پھر بغض رکھتے ہیں. ثُمَّ تُوزَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں اس کے لیے بغض رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس بات کی توضیح کر دیتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بعض بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور بعض بندوں کے ساتھ ناراض ہوتا ہے اور بغض رکھتا ہے. تو یہ محبت اور بغض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں اور بلا تشبیہ اور بلا نقص ہیں. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ جو 7 آیات کریمہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پیش فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات قائمہ میں سے ایک وصف محبت کرنا بھی ہے. تو پہلے سورۃ بقرہ کی 195 نمبر آیت کریمہ لائے ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا وَأَخْسِنُوا، اور تم احسان کرو. یہ احسان کا حکم عام ہے اور ہر چیز کے متعلق، اور بالخصوص یہ سورۃ بقرہ میں جس مقام پر یہ آیت کریمہ آئی ہے کہ آدمی کے ذمے اپنے گھر بار کا، بیوی بچوں کا جو نفقہ ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھائے، یہ اس کو بالخصوص شامل ہے، اور باقی یہ اپنے عموم کے پیش نظر احسان کا حکم ہر چیز کے ساتھ ہے. اور انسان کو اللہ وحدہ لا شریک نے میانہ روی اختیار کرنے کا امر فرمایا ہے، نہ تو وہ خرچ کرتے وقت فضول خرچی، تبذیر اور اسراف سے کام لے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روکے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے احسان کا حکم دیا کہ اچھے طریقے سے اپنی ہمت اور بساط کے مطابق جو اس کے ذمہ نفقہ ہے اس کی ادائیگی فرمائے. اور احسان جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ عام ہے، حکم اللہ کا ہر چیز میں ہے، عبادت کرنی ہو تب بھی اس میں احسان کو پیش نظر رکھے گا، اور اسی طرح کسی انسان کے ساتھ، تاکہ جانور کے ساتھ بھی انسان کا جب معاملہ کوئی پیش آتا ہے تو اس میں بھی احسان کا ہی حکم ہے. جس طرح صحیح مسلم شریف میں کتاب السید کے اندر امام نووی رحمہ کے جو تبویب ہے اس میں یہ ہے، باب الامر بے احسان الذبح ہے، کہ انسان جس وقت جانور کو ذبح کرتا ہے تو ذبح کرنے میں بھی حسن سلوک کا، احسان کا حکم ہے. جس طرح شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیئن، یقیناً اللہ تعالی نے ہر چیز کے اوپر احسان لکھ دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، تھا جس وقت تم قتل کرو تو قتل بھی اچھے طریقے سے کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، تھا اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. فرمایا وَلِيَحِدَّ أَحَرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ تم میں سے جب کوئی جانور کو قتل کرنے لگے، ذبح کرنے لگے، تو اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے. جانور بھی ذبح کرنا ہو تو ایسی چھری مت استعمال کرو جس سے جانور کو تکلیف ہو، بلکہ چھری تیز کر کے یک بارگی اس کی جو رگ ہے اس کو کاٹا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے. یہ احسان جو ہے اللہ کی اچھے طریقے سے بندگی کرنے کو بھی کہتے ہیں. جس طرح مشہور ہے حدیث جبریل صحیح بخاری میں، سنن نسائی میں، کتاب الایمان ابن مندہ وغیرہ میں، بے شمار ائمہ حدیث میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ ایک دفعہ جبریل امین علیہ الصلات والتسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی صورت میں تشریف لائے. انتہائی سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، سیاہ کالے ان کے بال تھے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے تو لا یرا علیہ اثر السفر ولم یعرف منا احد، ان پر سفر کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا، ہم میں سے کوئی شخص ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. تو اس آدمی نے دونوں گھٹنے ٹیک کر دو زانو ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھ گئے، اور نسائی کی حدیث کے مطابق اپنے دونوں ہاتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ دیے. پھر آپ سے سوالات کیے، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، فاخبرنی عن الساعہ، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے بارے میں خبر دیجئے. تو تیسرا سوال احسان کے بارے میں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، احسان یہ ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یہ تصور نہ کر سکے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ بات تو ہو کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا اور اللہ وحدہ لا شریک کا تصور رکھ کر کرنا کہ میں اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کی بندگی کر رہا ہوں، اس لیے ان تمام حرکات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے جو عبادت کے منافی ہوں. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سے تعبیر فرمایا. تو یہ جو شخص احسان کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالی کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. تو یہاں پر یہ آیت کریمہ امام ابن تیمیہ نے پہلے پیش کی، وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ، احسان کرو یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت ہے. تو وہ احسان کا رزلٹ اور نتیجہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ احسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو واجب کرتا ہے. تو اس لیے ایسے اعمال صالحہ انسان اختیار کرے، عبادت اچھے طریقے سے کرے کہ انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے. اور دوسری آیت کریمہ میں جو سورۃ حجرات کی ہے، اللہ نے انصاف کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے پسند کرتا ہے. تو جس وقت اہل ایمان کے دو گروہوں میں جھگڑا ہو جائے تو اس وقت جس شخص کے پاس فیصلہ لایا جائے اس کو بھی حکم ہے وہ انصاف کے ساتھ دونوں کے درمیان فیصلہ کرے، اور دونوں طائفوں کو بھی یہ حکم ہے جو جھگڑا لے کر آئے ہیں جب وہ بات کریں تو مبنی بار انصاف بات کریں، انصاف اور عدل کے تقاضوں سے باہر خارج نہ ہوں. اس لیے کہ اگر وہ انصاف کی بجائے ظلم کی راہ کو اختیار کریں گے تو اللہ کی محبت نصیب ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی ناراضگی مول لے لیں گے. تو انصاف بھی ہمیں ہر کام میں کرنے کا ہے. جس طرح احسان کا حکم عام ہے، عدل اور انصاف کا حکم بھی عام ہے. ہم اپنی عبادات کے ساتھ بھی عدل سے کام لیں، اپنے گھر بار میں بھی عدل سے کام لیں، جماعت کے افراد اور ارکان کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کو مد نظر رکھیں. کوئی جھگڑا اور قضیہ دو مسلمانوں کا یا دو پارٹیوں کا، دو گروہوں کا تمہارے پاس آ جائے تو پھر عدل اور انصاف سے کام لو، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک عدل کرتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، تو اور انصاف کو اللہ پسند کرتا ہے، اور انصاف کرنے والوں کو بھی اللہ وحدہ لا شریک پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرتا ہے نہ ظلم کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، اور صحیح بخاری کے آخری باب کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بھی یہ ترمذی اور احمد کے حوالے سے حدیث لائے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ وحدہ لا شریک تمام لوگوں کے سامنے ایک شخص کو لائے گا اور اس کا نامہ اعمال اللہ وحدہ لا شریک کھولے گا، تو نامہ اعمال کے 99 رجسٹر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھول دے گا، اور 99 رجسٹروں میں گناہ ہی گناہ درج ہوں گے، نیکی بر عدل اور انصاف نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی۔ تو اللہ کہے گا میں اپنے بندے سے، میرے بندے دیکھ یہ نامہ عمل تیرا ہے؟ تو کہے گا ہاں میرے اللہ، یہ تو میرا ہی عمل ہے۔ تو اللہ فرمائے گا دیکھ کہیں تیرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی، میرے کرامن کاتبین نے، لکھنے والے فرشتوں نے تو کوئی تیرے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے لکھنے والوں نے میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو اس وقت اللہ مالک الملک فرمائے گا میرے بندے لا ظلم عندی، میرے نزدیک کسی قسم کا ظلم روا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالے گا جس پر اس کا توحید و رسالت والا عقیدہ لکھا ہوگا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ کہے گا میرے بندے یہ دیکھ یہ بھی عمل تیرا ہے؟ تو کہے گا ہاں میرے اللہ یہ عمل بھی میرا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا میرے کرامن کاتبین نے تو تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا میرے ہاں کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہے۔ پھر اللہ عدل کا انصاف کا ترازو جو لگایا ہوگا تو اس میں اس کے اعمال کا وزن کرے گا، وہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور وہ کلمہ توحید اور رسالت والا پرچہ ٹکڑا کاغذ کا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو وہ وزن ہوگا تو 99 رجسٹروں والا پلڑا ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا، اور وہ توحید اور رسالت والا جو پلڑا ہوگا وہ 99 رجسٹروں پر ایک کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو معاف فرما کر اپنی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے کہ وہ ظلم سے پاک ہے، وہ عدل اور انصاف کو پسند کرتا ہے، خود اللہ وحدہ لا شریک عادل ہے اور عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو مقصد جو ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء میں سے بھی ہے، اور انصاف کرنا اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں عدل اور اس کی فضیلت کے اوپر ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ عدل اور انصاف یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا باعث اور سبب ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس جگہ پر بھی وہ ہے وہ عدل اور انصاف کا دامن نہ چھوڑے، بالخصوص ہمارے حکمران طبقہ کو اور یہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات کی طرف خصوصی دھیان دینا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے قانون کو، اس کے حکم کو مد نظر رکھ کر عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کریں، کیونکہ جو حکمران ہو کر عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے، صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث کی روح سے کہ آپ نے فرمایا کہ سبعتن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذلہ الا ذلہ، سات بندے ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. تو اس ان سات بندوں میں سے فرمایا امام عادل، ایک عدل اور انصاف کرنے والا امام، حکمران، قاضی. اس لیے ہر شخص کو جس بھی عہدے پر وہ فائز ہے، اپنے کام کے ساتھ عدل انصاف، اپنے افراد اور اصحاب کے ساتھ عدل اور انصاف کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. تیسری آیت کریمہ میں جو فرمایا فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو یہ لوگ جس وقت تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد اور معاہدہ ہو تو اس عہد اور معاہدے کے اوپر قائم رہے، تو تم بھی عہد کی پاسداری کرو. اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک، جو لوگ عہد کی پاسداری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور یہ متقین کا وصف لازم ہے کہ متقی عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک سے بھی کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، اور وعدہ توڑنے سے پورا اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب کوئی انسان اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو یا انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. تو اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں بہت زیادہ توبہ کرنے والے لوگ اور انتہائی طہارت پسند اور صاف ستھرے لوگ جو ہیں ان کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہے. یہ توابون جو ہیں، یہ اصل میں تواب اور متطہر یہ مبالغے کے سیگے ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ کی طرف کثرت کے ساتھ جو بندے رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، کوئی غلطی اور خطا ہو جائے فوراً اللہ کی طرف توجہ کر لیتے ہیں، وہ اور اپنے آپ کو گند سے، نجاسات سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، یہ ہر طرح کی طہارت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اور باقی چیزوں سے بچاتے ہیں. نجاست خواب ہو ایسی ہو جو وجود کو لاحق ہوتی ہے، کپڑے کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے، جسم پلیدتا وہ، یا نجاست مانوی ہو جس طرح انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ معاشی اور گناہوں کے ساتھ نجس کر لیتا ہے، تو ان تمام قسم کی نجاستوں سے جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، تو اللہ کو ایسے لوگوں کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. متطہر بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں انسان وضو کرتے وقت اور اس طرح غسل کے وقت نجاست کا حصی ہو یا مانوی ہو، اس صورت میں اپنے آپ کو ہر طرح کے معاصی سے، نافرمانیوں سے بچانے والا لوگ، صاف ستھرا رکھنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے محبت کرتا ہے. اگلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا امر ہے، اور قرآن حکیم میں آپ کی پیروی کے حوالے سے اطاعت اور اتباع کا تذکرہ آیا ہے. اطاعت قول کی، حکم کی، ارشاد کی پیروی کو کہتے ہیں، اور اتباع عمل کی پیروی کو کہتے ہیں، کسی کے نشانات قدم پر چلنا. جس طرح ہم حدیث کی کتابوں میں زکوٰۃ کے چیپٹر میں ایک لفظ پڑھتے ہیں تبیع، تا با یا این اور آگے گول تا تائے مدورہ، تبیع تبیع گائے کے اس بچے کو کہتے ہیں جب وہ اپنی ماں کے پیچھے چلنے کے قابل ہو جاتا ہے. گائے آگے آگے چلتی ہے اور اس کا بچہ اس کے پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، جدھر اس کی ماں جاتی ہے ادھر ہی وہ جا رہا ہے، تو اس کو تبیع سے تعبیر کرتے ہیں. تو اسی سے لفظ یہ اتباع، تو اتباع کسی کے پیچھے چلنا، نقش قدم کو اختیار کرنا، عمل کی پیروی کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ کے عمل کی اتباع کا حکم دیا. تو جس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کی قولی حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے، اور جو فعل کر کے آپ نے امت کو دکھایا وہ فعلی حدیث بھی امت کے لیے حجت ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف قولی حدیث کو مانا جائے گا اور فعلی کو چھوڑ دیا جائے گا. فعلی حدیث کی بھی اہمیت ہے، قولی حدیث کی بھی اہمیت ہے، حتیٰ کہ کسی کام کو کسی صحابی نے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اس سے منع نہ فرمایا، اس کو برقرار رکھا، جس کو تقریری حدیث سے تعبیر کرتے ہیں وہ بھی دین میں اسی طرح ہی حجت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی، اور آپ کی اتباع اور پیروی سے پھر بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی محبت تمہیں نصیب ہوگی. اسی طرح اگلی دو آیتوں میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ وحدہ لا شریک کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں اور دین کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ وقف کر دیتے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد ہی جہاد اور قتال فی سبیل اللہ بن جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ وحدہ لا شریک کی محبت نصیب ہوتی ہے. بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ سورۃ مائدہ کی 54 نمبر آیت کریمہ میں یہ بات فرما دی کہ اگر تم لوگ اپنے دین سے اعراض کر لو گے، دین کے لیے کوشش، محنت، جہاد، قتال نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں پیچھے کر کے ایسی قوم کو لے آئے گا جن کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ آپس میں اپنے بھائیوں کے حق میں نرم ہوں گے. کفار، مشرکین، جو محاربین ہیں، ان کے ساتھ جب میدان مارکہ میں ہوتے ہیں تو بڑے سخت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرتے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے لیے پسند کر لیتا ہے. یہ جو جہاد اور قتال کا معاملہ ہے تو یہ ایک ایسا شریعت کا حکم ہے جس سے پیچھے رہ جانا یا اس امر میں سستی اور کاہلی سے کام لینا، اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. نسائی شریف کتاب الخیل کی پہلی حدیث ہے، اور اس طرح مسند امام احمد میں، طبرانی کی موجم کبیر میں، اور مسند الشامیجید میں، علامہ البانی کے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں، اور کتاب یہ جو موجم الصحابہ ہے ابن کانے کی، ابو القاسم بغوی وغیرہ کی، اس جیسی صحابہ کے آلات پر جو کتب ہیں ان میں سلمہ بن نفیل کندی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں یہ حدیث مرقوم ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس ذکر کیا کہ سائمت الخیلہ والقیت السلاحہ، میں گھوڑے سے اکتا گیا، میں نے اسلحہ اتار دیا، وقد وزت الحرب اوزارہا وقلت لا جہادہ، لڑائی جو ہے وہ اپنے آلات حرب اتار چکی ہے، اور اب میں نے کہا کہ کوئی کسی طرح کا جہاد نہیں ہے. اور صحیح میں یہ بھی ہے کہ یہ ذکر کیا گیا اللہ کے نبی کے پاس، لوگوں نے گھوڑوں میں توجہ کم کر دی ہے، اسلحے اتار دیے ہیں اور کہنا شروع کر دیا لا قتال، اب تو کسی طرح کا کوئی قتال نہیں ہے. تو جہاد اور قتال کا جب لوگ انکار کرنے لگے، نفی کرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا قذبو الان الان جا القتال، جو لوگ جہاد اور قتال کا انکار کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، اب تو قتال آ ہی چکا ہے، قتال آ ہی چکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یزیغ اللہ لہم قلوب اقوام ویرزقہم منہم، اللہ تبارک و تعالی کچھ قوموں کے دل مجاہدین مسلمانوں کے لیے ٹیڑھے کر دے گا، وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، تو اللہ پاک ان کو ان سے لڑائے گا، اور ان کافروں نے جو رزق وغیرہ سب کچھ میدان میں جھونک دیا ہوگا، اللہ پاک ان مجاہدین مقاتلین فی سبیل اللہ کو انہی سے روزی بھی عطا فرمائے گا. اور یہ معاملہ فرمایا حتی تقوم الساعہ وهم علی ذلک، قیامت تک اسی طرح رہے گا، اور یہ مجاہدین مومنین اسی طرح اللہ کی راہ میں صف بستہ قتال کرتے رہیں گے. اور فرمایا والخیل معقود فی نواسی الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک اللہ نے خیر رکھ دی. ولا یزال امت من امتی یقاتلک، میری امت میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق کے اوپر قتال کرتا رہے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد لا جہاد لا قتال کی آواز لگانے والوں کو غلط قرار دیا. جس طرح آج بھی کئی ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں کوئی جہاد قتال نہیں ہے, بس فساد ہی فساد ہے ہر طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی باتیں کرنے والے لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال آ چکا ہے اور تا قیام قیامت رہے گا. تو امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے جو خود عملی طور پر جہاد اور قتال کے میدان میں رہے, انہوں نے یہاں سے فاتح باری تعالیٰ کو ثابت کرتے ہوئے اس پہرے میں آخری دو آیتیں بھی وہی ذکر فرمائیں جن کا جہاد اور قتال کے ساتھ تعلق ہے. تو جو جہاد اور قتال سے کام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اللہ وحدہ لا شریک کا تعلق یہ بن جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو اللہ تعالیٰ کی محبت ان بندوں کو نصیب ہو جاتی ہے. تو امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے یہ آیات ذکر فرما کر اس بات کا اثبات کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, اعمال صالح اور اخلاق حسنہ سے محبت کرتا ہے, اور جو بندے عقیدے کے صاف نہیں ہوتے, عادات کے اچھے نہیں ہوتے, یا ایسے اعمال جو قبیح ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت جن بندوں کو نصیب ہو جاتی ہے پھر ان بندوں کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں, زمین میں بھی اللہ پاک ان کی قبولیت رکھ دیتا ہے. تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا کوئی یعنی ارادہ یا مشیت نہیں, جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اس کے ساتھ عزت کرنے کا ثواب دینے کا اس کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے, تو اور صفت محبت جو ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں, تو یہ ان کی بات قرآن کے خلاف ہے اور صحیح احادیث کے خلاف ہے. اگلے جمعے کے سبق میں انشاءاللہ پھر اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ کی امام ابن تیمیہ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اعمال کو اور بعض اشخاص کو پسند کرتا اور ان سے راضی ہوتا ہے, یہ رضا اور اسی طرح سخت اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور لان, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفات میں چیزیں شامل ہیں. تو یہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. سوالات کے لیے 10 منٹ دیتا ہوں, آدھے گھنٹے کی وجہ سے.
جی جزاکم اللہ خیر واسن رضا. تو محترم بھائیو انشاءاللہ ابھی سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو انشاءاللہ جی مصطفی انشاءاللہ مائک پر ہیں آپ. جزاکم اللہ خیر. جی میں جی بھائی مائک پر آئے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. سوال یہ کہ شیخ یہ جو آپ نے 99 رجسٹر والی حدیث بیان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے, اس میں جو اللہ تعالیٰ یہ جو جس بندے کے ساتھ معاملہ کریں گے اپنا, اس کو ایک اس کی جو پرچی جس کے اوپر وہ اس کا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا, تو اس کو جنت میں بھیج دیں گے. تو کیا یہ معاملات ہر معاہد کے ساتھ ہوں گے یا جس کے اوپر جس کے ساتھ اللہ راضی ہوگا, اس کے بارے میں بتا دیں. اور دوسرا استواء کا معنی کیا یہ بھی بتا دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ اللہ تعالیٰ کے جس مسئلے کا معاملے کا آپ نے ذکر کیا حدیث بطاقہ جو میں نے پیش کی, یہ ہر معاہد کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ بعض معاہدین ایسے بھی ہوں گے جو اپنے بعض اعمال کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہوں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا, جس طرح کے صحیح مسلم شریف میں کتاب الایمان میں باب الشفاعہ میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت المستجاب مرتبہ دعوتی لامتی یوم القیامہ فی نائلۃ انشاءاللہ. ہر نبی کی کوئی نہ کوئی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو اللہ کو قبول فرماتا ہے, اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے قیامت والے دن کے لیے چھپا کر رکھ دی ہے, اس وقت کروں گا. اس کو ہے کہ یہ سفارش میری ایسے بندوں کے حق میں ہوگی, من مات من امتی لا یشرق باللہ شیئا, تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں گے اور اسی پر ان کی موت آئی ہوگی, تو میں ان کی سفارش کر کے اللہ کی جہنم سے ان کو نکلوا لوں گا. اور وہ حدیث بھی صحیح بخاری کی کہ جس کے دل میں رائب ایمان ہوگا بالآخر اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال لے گا. تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر موحد کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ خصوصی اللہ کی کسی پر رحمت ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے اپنی جنت میں اور داخل کر دے گا، اور بعض ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال جو کبھی ہیں ان کی سزا بھگت کر جہنم سے پھر اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں گے، جس طرح صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں رائے برابر ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکالے گا اور نہر حیات میں اس کو داخل فرمائے گا، اور وہ نہر حیات میں غسل کرے گا اور جہنم کی سیاہیاں اس سے دھو جائیں گی، صاف صاف کر اللہ کی جنت میں جائے گا۔ دوسری بات جو آپ نے کہا استواء کا معنی کیا ہے، عربی زبان میں استواء کے ساتھ جب الا حمزہ لام اور یا کا صلہ آ جائے، پوزیشن آ جائے، تو اس کا معنی ارادہ ہوتا ہے، اور جب اس کے ساتھ صلہ علا آ جائے عین لام اور یا علا پر پوزیشن ساتھ لگ جائے تو اس کا معنی بلند ہونا اور مرتفع ہونا ہوتا ہے، جس طرح الرحمن علی العرش استوا، اب العرش استوا یا استوا علی العرش جو ہے تو صلہ علا کی وجہ سے اس کا معنی ہوتا ہے مرتفع اور بلند ہونا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس وصف کے قائل نہیں ہیں انہوں نے اس کی ایسی تعویل کی جس کی تائید نہ عربی لغت سے ہوتی ہے نہ ہی کتاب و سنت سے ہوتی ہے، انہوں نے استواء کا معنی استیلا کیا، استیلا کا معنی غلبہ، وہ کہتے ہیں اللہ عرش کے اوپر بلند نہیں ہوا بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہے۔ تو یہ تعویل بیجا ہے جس کی تائید کتاب و سنت اور لغت سے نہیں اور سلف صالحین کے منج کے بالکل خلاف ہے، اس کے متعلقہ پچھلے دروس میں بھی کچھ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔
جزاکم اللہ خیر، جی مائک فری ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی مجھے بتائیں میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی؟ جی الحمدللہ، میرا خیال ہے کہ ابو سعد بھائی کی لائٹ چلی گئی ہے اسلام آباد سے، انیس بھائی جو ابو سعد بھائی یا ابو سعد 211 کے نک کے پیچھے ہوتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بھائی، تو شاید وہاں پر لائٹ چلی گئی ہے، مگر نہ ان کے پاس بہت سے سوالات تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں شیخ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، تو بہرحال آپ نے شیخ صاحب 10 منٹ کا ٹائم دیا ہے، لیکن آئندہ سے محترم بھائیو آئندہ جو سیشن ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتوار کو ہوگا اور انشاءاللہ اسی ٹائم پہ ہی ہوا کرے گا، عشاء کی نماز کے متصل بعد، اور ہم شیخ صاحب کو تقریباً 10:30-11 بجے جو ہے وہ اجازت مطلب جو ہے شیخ صاحب سے لیا کریں گے۔ تو یہ آپ تمام بھائی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ابھی یہ جو علمی کورس ہم نے شروع کیا تھا عقیدہ واسطیہ کے حوالے سے، وہ ابھی جو ہے اسی دن میں ہوا کرے گا انشاءاللہ، اور عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرے گا۔ تو تمام بھائی یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جمعہ اور اتوار کا دن ہے، تو آج جمعہ کا دن، آج کا یہ سیشن ہوا ہے اور آئندہ انشاءاللہ اتوار کو سیشن ہوگا۔ باقی شیخ صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں، تو وہ جو آپ نے حدیث ابھی پڑھی ہے اس حدیث کو ذرا تھوڑا سا نا دوبارہ سے ذرا واضح کر دیں، وہ حدیث جس میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے رزق بھی دے گا مجاہدین کو، اور وہ جو سارے کا سارے وہ جو الفاظ ہیں نا ان کو ذرا دوبارہ سے واضح کر دیں، میرے پاس کچھ لوگ ہیں وہ ذرا سننا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بھائی جان یہ جو جہاد کے حوالے سے میں نے حدیث پیش کی ہے، یہ حدیث امام نسائی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سنن مجتبی میں اور سنن کبری میں کتاب الفیل میں لائے ہیں، اور کتاب الفیل کی یہ پہلی حدیث ہے، اور اسی طرح میں نے عرض کیا یہ امام احمد کی مسند میں سلمہ بن فعال کندی کی مسند میں حدیث ہے، اور امام طبرانی کی موجم کبیر اور مسند الشامیید میں ہے، علامہ البانی کی سلسلہ الحدیث صحیحہ میں ہے، تقریباً میری معلومات کے مطابق یہ کوئی 18-19 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور بالکل صحیح ہے۔ تو یہ مختلف حدیث میں جو اس کا متن وارد ہوا ہے اس میں میں کچھ جملے عرض کرتا ہوں۔ سلمہ بن فعال کندی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے سئمت الخیل والقیت السلاح وقلت قد بدت الحرب اوزارها وقلت لا جہاد۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں گھوڑے سے اکتا گیا ہوں اور اسی طرح میں نے اسلحہ اتار دیا ہے، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگ آلات حرب اتار چکی ہے اور اب کسی قسم کا کوئی جہاد نہیں ہے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ازال الناس خیلا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات ہوئی کہ لوگوں نے گھوڑوں میں جو ہے نا وہ توجہ کم کر دی، آدمی توجہ کا شکار ہو گئے ہیں، اور وضع السلاح انہوں نے اسلحے اتار دیے ہیں، وقالو قد وضعت الحرب اوزارہا ولا قتالا، کہ جنگ بھی اپنے آلات حرب اتار چکی ہے اور اب کسی قسم کا کوئی قتال نہیں ہے. جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا لا جہاد لا قتال، کوئی جہاد نہیں ہے کوئی قتال نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کذبوا، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا جہاد نہیں ہے قتال نہیں ہے اور اسلحے انہوں نے اتار دیے ہیں اور جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کذبوا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. الان الان جا القتال، اب تو قتال آ ہی چکا ہے، قتال اب تو آ ہی چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قتال آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو باقی رکھے گا، فرمایا کہ یزیغ اللہ لہم قلوب اقوام فیقاتلونہم ویرزقہم منہم، اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کے دل جو ہے ان کے خلاف ٹیڑے کر دے گا. جس طرح مثلا آج آپ دیکھ لیں کافر قوم، ان کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بھر دی گئی، ان کے دل مسلمانوں کے بارے میں ٹیڑے ہو گئے، کبھی وہ افغانستان پر حملے کر رہے ہیں، کبھی کشمیر میں کر رہے ہیں، کبھی فلسطین میں، کبھی عراق میں، دنیا کے مختلف خطوں میں وہ مسلمانوں کے اوپر ٹیڑے دل لے کر آ گئے. فَيُقَاتِلُونَهُمْ، تو اللہ کے بندے مسلمان مومنین مجاہدین ان کے ساتھ قتال کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے میدان قتال میں ان کے لیے روزی کا بندوبست کر دیا. وَيَرْزُقَهُمْ مِنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں سے ہی مسلمانوں کو رزق عطا فرمائے گا. اور یہ معاملہ کب تک رہے گا، فَحَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، قیامت قائم ہو جائے گی اور اسی طرح ہی یہ معاملہ ان کا رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا والخیل معقود فی نواسی حل خیر الى یوم القیامہ، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر باندھی گئی. ولا یزال امت من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت میں سے ایک طائفہ ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قتال کرتا رہے گا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت پھر شام والوں میں خیر نہیں رہے گی، یہ ترمذی کے ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اور اقرو دار المؤمنین الشام، اور مسلمانوں کا اصل گھر اس وقت پھر شام میں ہوگا، یہ کافی لمبی حدیث ہے. تو اس سے یہ بات ایک تو معلوم ہوئی کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم گھوڑے سے تنگ آ گئے یا اس میں توجہ کم کر دی، جہاد کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، جہادی تربیت لینا، گھوڑوں سے پیچھے رہنا، گھوڑ کرنا، یا گھوڑوں کے اوپر جو اسلحہ لاد کر آلات حرب رکھ کر یا مجاہدین کے لیے خوراک وغیرہ لاد کر لی جاتی ہے، اس سے لوگ اکتا گئے ہیں اور انہوں نے اسلحے اتار کے رکھ دیے، جہاد سے پیچھے ہو گئے اور کہنے لگے اب تو کوئی جہاد شہاد نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تقلید فرمائی، ان کو غلط قرار دیا اور کہا کذبوا، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. الان الان جا القتال، اب تو قتال آ ہی چکا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. یہاں میں ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے، یہ جو حدیث کا جملہ ہے والخیل معقود فی نواسی حل خیر الى یوم القیامہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث پر صحیح بخاری میں کتاب الجہاد کے اندر باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، الجہاد و مازن مع البر والفاجر، حکمران خواہ نیک ہو یا بد ہو جہاد جاری رہے گا. امام بخاری نے پھر اسی حدیث سے استدلال کیا کہ جب گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی تو یہ خیر والے گھوڑے قیامت تک جہاد کے لیے استعمال ہوں گے اور مجاہدین ان کو استعمال کریں گے، تو جہاد پھر قیامت تک جاری رہے گا. اور اس کی شرح کرتے ہوئے پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے الباری میں کمال ہی کر دکھایا، بڑا شاندار جملہ انہوں نے اس پر لکھا، فرمانے یہ بشرا بے بقاء الاسلام و احسہ الى یوم القیامہ، اس حدیث میں قیامت تک کے لیے مسلمان اور اسلام کی بقا کی بشارت ہے. لِأَنَّا مَنْ لَازَمَا بَقَاءَ الْجِهَادِ بَقَاءَ الْمُجَاهِدِينَ وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ مِثْلُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، کہ فرماتے ہیں کہ یہ جن لوگوں اس لیے کہ جنہوں نے جہاد یعنی مجاہدین کی بقا کو لازم پکڑا، وہم المسلمون، حقیقت میں یہ لوگ مسلمان ہیں. اور یہ اس دوسری حدیث کی طرح ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قتال کرتا رہے گا. تو اس حدیث میں یہ حق پر قتال کرنے والی جو حدیث ہے کہ ایک طائفہ حق پر قتال کرتا رہے گا، اس کو سامنے رکھ کر بتا دیا کہ حقیقت میں مسلمان وہی لوگ ہیں جن کا تعلق جہاد اور مجاہدین کے ساتھ ہے. اس لیے ہمیں اس حدیث سے عبرت پکڑنی چاہیے، جہاد اور اس کے معاملات سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، اس سے اکتانا نہیں چاہیے، اپنی ہمت اور بساط کے مطابق جہاد اور مجاہدین کے ساتھ لگے رہنا چاہیے. کیونکہ جہاد اور مجاہدین کی بقا کو تھامنے والے ابن حجر کی شرح کے مطابق حقیقت میں یہ مسلمان ہے. ویسے اسلام کے دعوے دار تو بہت سارے ہیں، اصل جو اسلام کا کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں یا اسلام کے لیے جان مال کی قربانی دینے والے لوگ ہیں وہ یہ ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر شیخ. شیخ ایک سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ جو تھے ان کے بارے میں حنفی لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے فرمایا کہ اللہ عرش پر ہے، تو کیا وہ اس عقیدے کے قائل تھے؟ تو اور انہوں نے کہا کہ جو اس عقیدے کو نہ مانے وہ شخص کافر ہے، اور یہ عقیدہ تو تحاویہ میں یہ بات کہی گئی ہے. تو حنفی لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہ وہ امام تحاویہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حنفی نہیں تھے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کے اوپر بتا دیجیے گا. اور دوسرا یہ اور دوسری یہ کہ شیخ جو آپ نے حدیث بتائیے کہ یہی ابھی جو جہاد والی حدیث بتائیے اس میں آپ نے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نرم ہوں گے، تو کیا ان میں یہ جو بھائی کا لفظ ذکر کیا گیا کیا یہ جنرل مسلمان ہیں؟ کیا ان میں اہل بدعت بھی شامل ہوتے ہیں کہ نہیں، کہ ان کے ساتھ بھی جو قتال اور جہاد ہے وہ بھی کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں بتا رہے گا. جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس بھائی کے سوال کے چار حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے؟ عقیدے کی کتب میں بہت ساری کتابوں میں امام صاحب سے یہ قول منقول ہے، جس طرح عقیدہ تعویہ میں بھی ہے، اسی طرح بدل العمالی جو ہے احناف عقیدے کی کتاب اس میں بھی ہے، ملا علی قاری نے جو الفقہ الاکبر کی شرح لکھی ہے اس کے اندر بھی ہے. تو اب یہ کتاب عرب سے نہیں چھپ کے، یہ اصول الدین عند الامام ابی حنیفہ اس کے اندر بھی ہے، اور عرب علماء نے کتاب اس لیے عقیدہ ائمہ اربعہ یہ اردو زبان میں تھوڑا ہے اس کے اندر بھی امام صاحب سے بہت سارے حوالوں سے یہ قول منقول ہے کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل نہیں ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، یعنی سلف عقیدہ کے حامل تھے. دوسرا آپ کے سوال کا جز ہے کہ کیا امام تعوی جو ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں انفی نہیں تھے، تحاوی حنفی تھے، کیونکہ اس وقت بھی علماء اناف کے مدارس میں جہاں دورہ حدیث ہوتا ہے کتب ستہ کے سوا جس کتاب کی یہ اہمیت زیادہ سمجھتے ہیں وہ امام تعوی کی کتب ہیں، شرح معانی الاثار، یہ تعوی شریف کے نام سے مشہور ہے جو ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تو اس کتاب کو ہی زیادہ یہ لوگ اپنے مسائل میں سامنے رکھتے ہیں اور امام تعوی سے ہی روایات لیتے ہیں. اور ان کے اقابر علماء نے بلکہ نباس جو ان کے عقیدہ کی کتاب ہے اس کے اندر باقاعدہ امام تعوی کے حنفی ہونے کا اور اس تذکرہ اور وہ حنفی کیوں ہوئے اس کا سبب بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے. تیسری بات آپ نے وہ جہاد والی حدیث کے بارے میں پوچھا، اس میں ایک لفظ شاید آپ کو گڑ مڈ ہو گیا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا اس میں بھائیوں کے الفاظ ہیں تو کیا لے پھر بھی اس میں آتے ہیں، یہ وہ اس آیت کریمہ میں ہے جس آیت کریمہ میں یہ آپ نے عقیدہ کی کتاب میں پڑھی ہے اس میں ہے کہ ذلت علی المومنین، ایمان والوں کے بارے میں وہ نرم ہے، تو بھائیوں سے مراد ایمان والے لوگ ہی ہیں. اب اہل بدعت کا اور جہاد کا مسئلہ تو میرے بھائی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اہل البدعت ہوں یا کوئی بھی ہوں مسلمان مومنین مجاہدین کو اگر ان کی نصرت کی ضرورت پڑے تو وقت ضرورت ان کو اپنے ساتھ لگا کر جہاد اور قتال میں شریک ہو سکتے ہیں، اس سے ان کے جہاد میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے ایمان والے لوگوں کا تذکرہ یہ قرآن کی آیت میں ہے.